نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ذی القعدہ مبارکہ کی آخری تاریخ ہے اور آج شام کو انشاءاللہ رب العزت ماہ ذی‌الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے گا. ماہ ذی‌الحجہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ دنیا کے تمام بازاف مومن کامل سال بھر جس کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو مال و زر کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ذی الحجہ میں جہاں ایک طرف دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان مکہ المکرمہ پہنچ کر حج بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور فریضہ حج کو انجام دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف دنیا کے گوشے گوشے میں کونے کونے میں مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، وہ قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور قربانی کا نذرانہ پیش کر کے گویا کہ وہ ایک عہد لیتے ہیں کہ اللہ جس طرح آج میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے خاطر، تیرے بندوں کے خاطر میں نے مال کی قربانی پیش کی ہے، آئندہ وقت پڑا تو انشاءاللہ تعالی جان کی قربانی بھی پیش کروں گا. گویا کہ ایک عہد لیا جاتا ہے جس کو ہر سال مسلمان انجام دیتے ہیں. تو آج انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی، کچھ حدیثیں پیش کی جائیں گی، اور انشاءاللہ قربانی کا پس منظر اور قربانی کے مسائل اگلے ہفتے بیان کیے جائیں گے. لیکن کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم سبھی حضرات دل لگا کر حضور رحمت عالم فخر موجودات امام الانبیاء مفخر کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود السلام کا حدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایام حج کی مناسبت سے سیدنا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو، آؤ جودے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد و آل صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں قربانی کا معنی بیان کروں گا، قربانی کی قسمیں اور قربانی کی جو شرطیں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، پھر قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد قربانی کے تعلق سے فضیلتیں جو حدیثوں میں وارد ہوئیں ان فضیلتوں کی چند حدیثیں پیش کی جائیں گی۔ چنانچہ فقہا فرماتے ہیں قربانی کا معنی یہ ہے کہ مخصوص دن میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص جانور کو ذبح کیا جائے۔ دن مخصوص ہیں، دسویں ذوالحجہ، گیارہویں اور بارہویں ذوالحجہ، یہ دن مخصوص ہیں۔ ان مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو جن کو شریعت نے مقرر فرمایا ہے، ان مخصوص جانوروں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقرب کے لیے سے ذبح کیا جائے، اسی کا نام ہے قربانی۔ قربانی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قربانی وہ ہے جو صاحب نصاب و غیر صاحب نصاب سب پر واجب ہے، صاحب نصاب ہو چاہے صاحب نصاب نہ ہو۔ اس کی مثال میں فقہا فرماتے ہیں کہ جو نذر والی قربانی ہوتی ہے، کسی نے نذر مانی کہ اللہ میرا کام ہو گیا تو اس سال میں قربانی پیش کروں گا، تیری رضا کے لیے قربانی پیش کروں گا، نذر مانی، تو نذر ماننے والا چاہے غریب ہو صاحب نصاب نہ ہو، چاہے وہ مالدار ہو صاحب نصاب ہو، بہرحال قربانی واجب ہو جاتی ہے، اب قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک قربانی وہ ہے جو صرف اور صرف غریب پر واجب ہوتی، مالدار پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کوئی غریب انسان جو صاحب نصاب نہیں ہے شرعاً جس پر واجب نہیں ہے، وہ بازار گیا، دیونار گیا، قربانی کرنے کی نیت سے جانور خریدا، تب قربانی کرنے کی نیت سے جانور خرید لیا، اب اس جانور کی قربانی کرنا واجب و ضروری ہو گیا، حتیٰ کہ اگر اس جانور میں عیب پیدا ہو جائے، مثلا لگڑا ہو جائے، کوئی اور عیب پیدا ہو جائے، تو اس پر واجب ہے کہ اسی جانور کی وہ قربانی کر ڈالے۔ لیکن اگر کوئی مالدار قربانی کی نیت سے جانور خرید رہا ہے تو اس نیت سے اس جانور کو قربان کرنا اس پر واجب و ضروری نہیں ہے، بلکہ شرعاً پہلے ہی سے اس پر واجب ہے، اس پر شرعاً پہلے ہی سے قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب خریدنے سے الگ سے قربانی واجب نہیں ہوگی، لہذا اس جانور کے علاوہ کسی اور جانور کو اگر یہ قربان کرے تو شرعاً جائز اور درست ہے۔ لیکن وہ غریب جس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اس جانور کے علاوہ کسی اور جانور کو قربان نہیں کرے گا، اسی جانور کو قربان کرنا ہے۔ ہاں اگر قربانی جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کے لیے، تب قربانی واجب نہیں، یا پہلے ہی سے جانور موجود تھا گھر میں، کوئی جانور بچہ تھا بکرے کا، اس کو پالا تھا، بڑا ہو گیا، اب اس میں قربانی کی نیت کر لی، تو اب اس نیت کرنے سے بھی قربانی شرعاً واجب نہیں ہوگی، کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نفلی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور ایک قربانی وہ ہے جو صاحب نصاب پر، ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، یہ وہی قربانی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو قربانی واجب ہوتی ہے، یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، یہ غریب پر واجب نہیں۔ قربانی کے شرائط میں مسلمان ہونا پہلی شرط ہے، لہذا کافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ کافر پر تو کوئی حکم لازم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، تب اس سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ زمانے کفر کی قربانی پیش کرو۔ اب تک تم چونکہ مالدار رہے ہو، اب مسلمان ہو گئے، تو جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک کی قربانیاں پیش کرو، اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، یہ معنی ہے کافروں پر قربانی کے واجب نہ ہونے کا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، لہذا جو شرعاً مسافر ہوگا، شرعی مسافر ہوگا، اس پر قربانی واجب نہیں، البتہ کرے گا تو نفلی قربانی ادا ہو جائے گی، ثواب کا حقدار ہوگا۔ اب تو سب آزاد ہی ہیں، پہلے زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے، تو فقہا کرام نے شرط لگایا کہ آزادی حریت، آزاد ہونا بھی شرط ہے، تو سبھی آزاد ہیں، کوئی غلام دنیا میں نہیں رہ گیا۔ اب ایک شرط یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بہاری شریعت کے اندر علامہ صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ مفتا بھی قول یہ ہے, صحیح یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے, چاہے وہ صاحب نصاب ہو چاہے وہ صاحب نصاب نہ ہو. لہذا یہ قربانی کے شرائط ہوئے. اب قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو فقہاء احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے. واجب ایک درجہ ہے جو سنت و فرض کے درمیان میں رہتا ہے, جس کو چھوڑنے والا عذاب خداوندی کا حقدار ہوتا ہے اور کرنے والا ثواب کا حقدار ہوتا ہے, نعمتوں کا حقدار ہوتا ہے, تعریف و توصیف کا حقدار ہوتا ہے. تو واجب کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے. احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے. بعض ائمہ نے سنت کہا اور یہ غیر مقلدین بھی اس کو سنت کہتے ہیں, لیکن احناف فرماتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے. اس کا واجب ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے اور اس کا واجب ہونا حدیثوں سے بھی ثابت ہے. چنانچہ سورہ کوثر کے اندر اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر, اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو. انحر کا صیغہ آیا ہے, انحر کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا, یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ قاعدہ ہے, یہ ضابطہ ہے کہ امر سے جو معنی ثابت ہوتا ہے وجوب کا معنی ثابت ہوتا ہے, لہذا قربانی کرنا واجب ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو, طاقت و قوت ہو, پھر وہ قربانی پیش نہ کرے تو پھر وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے, عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نفرت اور بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کسی سے ناراض ہو کہ میرے گھر کے قریب مت بھٹک جانا, میرے دروازے کے آس پاس مت بھٹکنا, اس کے مطلب کہ آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر وہاں آئے تو سزا کے حقدار ہوں گے. تو حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے, عید گاہ کے قریب بھی نہ, اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ عید گاہ ہے. تو یہ حضور نے وعید فرمائی ہے, اور وعید کسی سنت کے ترک کرنے پر نہیں کی جاتی, دھمکی کسی واجب یا فرض کو ترک کرنے پر دی جاتی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کرنا شرعاً یہ واجب ہے. اب قربانی کے فضائل کے تعلق سے چند حدیثیں میں پیش کرتا ہوں. پہلے بخاری مسلم کے ایک حدیث پاک جس سے حضور کے اختیار بھی ثابت ہوگا اور قربانی کا واجب ہونا بھی ثابت ہوگا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے خطبہ دیا اور حضور نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا نصلی ثم نرجع فننحر, آج سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے وہ یہ کہ نماز پڑھیں گے. یہ خطبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضور نے دیا اور فرمایا آج سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے, پھر یہاں سے گھروں کو واپس جائیں گے, وہاں جا کر قربانیاں پیش کریں گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا, جس نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا, ہمارے طریقے کو پا لیا. امن نہارا فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من السب من النسك في شيء. حضور نے فرمایا جس نے ایسا نہیں کیا, یعنی طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے نماز بعد میں قربانی, لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا, پہلے قربانی کر لی بعد میں نماز پڑھنے آیا تو پھر اس کی وہ قربانی نہیں ہوئی, وہ تو گوشت ہو گیا جو اس نے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے, اور قربانی سے اس جانور کا کوئی تعلق ہی نہیں. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ ایک صحابی وہاں موجود تھے, حضرت ابو بردہ بن نیار, یہ پہلے قربانی کر چکے تھے, ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, قربانی کر چکے تھے کیونکہ آس پڑوس میں گوشت تقسیم کرنا تھا, گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کرنا تھا. تو انہوں نے سوچا پہلے قربانی کر لوں بعد میں نماز پڑھوں تاکہ پاس پڑوس والے کھانا کھا لیں, گھر والے بھی کھانا کھا لیں. جب حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی وہ قربانی محض گوشت ہو گئی, قربانی کا ثواب نہیں ملے گا, تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو قربانی کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا جا پھر سے قربانی کرنا. تب وہ بردہ بن نیار کہتے ہیں حضور میرے پاس ایک ہی بکرا تھا, میں نے قربان کر دیا. وعندی جزعت خیر من المسنۃ, وہ فرماتے حضور اب میرے پاس یہ 6 مہینے کی ایک بکری ہے لیکن وہ اچھی تگڑی ہے جو سال بھر کے بکرے سے بھی بہتر معلوم ہوتی ہے. حضور 6 مہینے کی بکری کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ اذبحہ, اس کو قربان کر دو. ولن تجزی عن احد بعدک, اور 6 مہینے کی بکری تیرے بعد کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگی, جاؤ 6 مہینے کی بکری قربان کر دو. اس حدیث پاک سے کئی ایک مسئلے معلوم ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا وقت نماز عید الاضحیٰ سے پہلے نہیں, نماز کے بعد ہے. پہلے قربانی ہو ہوگی تو قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کرنا پڑے گا۔ ایک مسئلہ معلوم ہے کہ حضور کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، ایسا پاور عطا فرمایا، ایسا اختیار عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہو، اور حضور چاہے تو کسی ایک مسلمان کے الگ سے حکم خاص فرما دے۔ حضور کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، حضور کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، حضور کو اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے کہ جس اپنی امتی میں سے جس امت کو چاہے کسی حکم کے ساتھ خاص فرما دے، حالانکہ پوری امت کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو، اس میں حضور کو پورا اختیار دیا گیا ہے۔ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کے حکم یہی ہے کہ وہ 6 مہینے کی بکری ذبح کرے تو قربانی نہیں ہو سکتی، کتنی بھی موٹی کیوں نہ ہو۔ ہاں دمبے کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ دمبا اگر 6 مہینہ کا موٹا تگڑا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بکرا یا بکری 6 مہینے کی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا قربانی دے دو اور تمہارے پاس صبح قیامت تک کسی کے لیے قربانی 6 مہینے کی جائز نہیں ہوگی۔ تو حضور نے اپنے اختیار کا استعمال فرمایا اور ان کو تمام مسلمانوں کے حکم سے جدا کر دیا، ایک حکم ان کے لیے الگ خاص فرما دیا۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، یہ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا، اور اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے، اور صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو جو لوگ بخاری کے رٹ لگاتے وہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، حضور کے اختیار ثابت ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ امام اعظم حنیفہ کا جو موقف ہے کہ قربانی واجب ہے، یہ موقف بھی اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، یہ حدیث ہمارے امام کی تائید میں ہے، اس لیے کہ اگر قربانی کرنا سنت ہوتی تو حضور دوبارہ قربانی کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ قربانی کرنا یقیناً واجب تھا، تبھی حضور نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ وہ 6 مہینے کی بکری تھی اس کو بھی ذبح کرنے کا حضور نے حکم دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا سنت نہیں ہے، قربانی کرنا واجب ہے، سنت کا مرتبہ ہے لیکن واجب کا مرتبہ اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک اس سے وجوب بھی ثابت ہوتا ہے اور دیگر مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اب حضور سے سوال کیا گیا، ما ہی رضاہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، ہم قربانیاں کرتے ہیں تو قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے جو اللہ نے ہم پر بھی عائد کیا ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا مالنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان قربانیوں میں کیا ہے ہمارے لیے، ان قربانیوں میں کیا ثواب ہمارے لیے مقدر کیا گیا ہے، ہم قربانی کریں تو ہم کس ثواب کے حقدار ہوں گے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا ارشاد جواب ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، تم پوچھتے ہو کہ قربانی میں کیا ثواب ہے، تو سنو ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، قربانی میں ہی ثواب ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کتنی زیادہ بال ہوتے ہیں، بکروں کے اندر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، بڑے جانوروں کتنے کثیر تعداد میں بال ہوتے ہیں، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو بالکل لفظی معنی ہوتا ہے کہ واقعی میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے لازمی معنی کہ چونکہ بکرے یا جانور کے بالوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانوروں کے بدلے میں اتنی نیکی عطا فرمائے گا، اتنا ثواب عطا فرمائے گا جس ثواب کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح بالوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے قربانی کے سلے میں جو اللہ نیکی عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، جزا دے گا، اس جزا اور ثواب کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاظ حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من عراق الدم، کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ کو قربانی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ احراق دم یعنی خون بہانا قربانی کا نذرانہ پیش کرنا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا واسلافہا، کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے پیروں کے ساتھ قیامت کے میدان میں آئے گا۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے بعد فطیب و بحا نفسن، لہٰذا خوشی خوشی قربانی پیش کیا کرو، خوشی خوشی قربانی پیش کیا کرو، قربانی کرنے میں کوئی قبیدہ خاطری نہ ہو، دل رنجیدہ نہ ہو جائے کہ سرمایہ خرچ ہو رہا، پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، مال یوں ہی ضائع ہو رہا ہے، قربانی دکھاوے کی نیت سے نہ ہو، قربانی کرنے کے بعد دل میں رنج و تکلیف نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی جو قربانی پیش کرتا ہے تو اس کی قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو قبل اس کے کہ خون زمین میں گرے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ قربانی کھا لی گئی، جانور ہلاک ہو گیا، گوشت کھا لیا گیا، اس کی ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، یہ بوسیدہ ہو کر ختم ہو گئی، نہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ قربانی کے جانور اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے پوستوں کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، اپنی سیخوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، مکمل جانور تیار ہو کر میدان قیامت میں آئے گا اور قربانی کرنے والے کے حق میں گواہی پیش کرے گا۔ تو یہ بشارتیں دی ہیں قربانی کے تعلق سے حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے جو حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول روایت کرتے ہیں، بڑی عظیم الشان حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا سے کہا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، قومی الی اضحیتک فاشحدیہا، اٹھو جاؤ، قربانی کے جانور کے قریب میں کھڑی ہو جاؤ، فإن لك بكل قدرة تقتل من دمها ما يغفر لك ما سلف من الذنوب، کیونکہ تیری قربانی جب ذبح کی جائے گی تو قربانی کے جانور کا خون جو بھی زمین پہ گرے گا ہر خون کے بدلے اللہ تیرے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم میرے لیے ہے، علنا خاصۃ علی البیت ام لنا وللمسلمین، کیا یہ بشارت صرف ہمارے اہل بیت کے لیے، آپ کے خاندان والوں کے لیے ہے، یا یہ بشارت تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نہیں، یہ بشارت صرف ہمارے بیٹوں، صرف ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ یہ بشارت صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، حالانکہ فاطمہ تو بخشی بخشائی ہے، وہ تو گناہوں سے محفوظ ہیں، ان کے صدقے میں نہ جانے کتنی ہماری مائیں، ہماری بہنیں بخشی جائیں گی، نہ جانے کتنے مسلمان بخشے جائیں گے جن کو جو دنیا ہی میں اللہ نے بشارت دے دی، اے فاطمہ تو خاتون جنت، تو خواتین جنت کے سردار ہے، جن کے بیٹوں کے بارے میں حضور نے بشارت دی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، جن فاطمہ کا عالم یہ ہو جو بخشی بخشائی ہو، جو گناہوں سے محفوظ ہو، تو ان کے بارے میں حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں، اے فاطمہ تو قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو جا، جب اس کا قطرہ گرے گا تو ہر ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تیرے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث پاک کا معنی کیا ہوا؟ تو محترم حضرات، اس حدیث پاک کا معنی بالکل واضح ہے، فاطمہ حضور کے سامنے ہیں تو حضور مخاطب تو مخاطب فاطمہ کو کر رہے ہیں، حضور فاطمہ سے خطاب فرما رہے ہیں، لیکن فاطمہ کے ضمن میں پوری امت مراد ہے، گویا کہ امت کو حضور پیغام دے رہے ہیں کہ میری امت میں سے جو فرد بھی خوشی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرے گا، تو قبل اس کے کی اس کے قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرے، اللہ تعالیٰ ہر ہر قطرے کے بدلے میں اس کے ساتھ کا تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ گویا کہ فاطمہ سامنے تھی، اس لیے حضور فاطمہ سے کہہ رہے تھے، لیکن مراد پوری امت تھی، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا نے اس عرض کیا، حضور یہ حکم ہمارے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ حکم تمہارے لیے صرف نہیں ہے بلکہ میری تمام امتوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ اس طرح کی حدیث حضرت علی شیر خدا سے بھی مروی ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک مطلب حضور نے حضرت فاطمہ سے کہا، یا اے فاطمہ، قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور قربانی کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو، کیونکہ یہ جانور اپنے گوشت اور اپنے خونوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور جب میزان عدل قائم ہوگا، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو یہ جانور 70 گنا زیادہ کر کے میزان میں رکھا جائے گا اور میزان میں نیکوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید فرماتے میں نے پوچھا، ابو سعید فرماتے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اہل بیت کے لیے ہے، کیونکہ کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو وہ ان تمام بشارتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من ضحا طیبۃ نفسہ نفسہ ومحتسبا لأضحیتہ کان لہ حجابا من النار، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خوشی خوشی قربانی پیش کرے، اپنی قربانی کے ذریعے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہو۔ دو چیزیں ہیں، خوشی خوشی قربانی پیش کرے اور اپنی قربانی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہو، تو حضور نے بشارت دی کان لہ حجاب من النار، تو یہ قربانی کے جانور اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائے گا، جہنم سے حجاب ہو جائے گا اور قربان کرنے والے کو جہنم میں جانے نہیں دے گا، یہ بشارت آئی ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا تو بہت سے لوگ ریاکاری میں، دکھاوے میں قربانیاں کرتے ہیں، دیگر اعمال میں وہ دکھاوا نہیں کر پاتے لیکن اس میں باقاعدہ وہ مووی بنواتے ہیں، دکھواتے ہیں، باقاعدہ شہرت دیتے ہیں اور باقاعدہ وہ محفلیں منعقد کرتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں لیکن اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہو اور اس کی نیت دکھاوے کی ہو یا دل میں ریاکاری کا کوئی شبہ، ریاکاری کا کوئی ذرہ پیدا ہو رہا ہو تو اس کو نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ قربانی محض اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کی جائے۔ تو ایسی قربانی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور اس قربانی اور اس کے قبولیت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ سترویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماغھا ولکن ینال التقوی منکم، کہ ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ کے بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ یہ تو بڑھ جاتا ہے، گوشت تو مسلمان ہی کھا لیتے ہیں، غریبوں میں فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ گوشت اور یہ خون اللہ کے بارگاہ میں نہیں پہنچتا لیکن اللہ کے بارگاہ میں دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی دکھاوا اللہ کے بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ جس کے دل میں خلوص تقوی ہوتا ہے یہ تقوی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور ایسا انسان اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام لوگوں کو خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چند اعلان سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہر سال یہاں آپ کے محبوب ترین دارا محبوب سبحانی میں بڑے جانور کی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے اور بہت عمدہ طریقے سے اہتمام ہوتا ہے۔ پچھلے سال سے کچھ رقم زائد رکھی گئی ہے، جانوروں کی قیمت بہت زیادہ آسمانوں پر پہنچ گئی ہے، تو فی حصہ 2600 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ محبوب سبحانی کے آفس میں جا کر فی حصہ 2600 روپے دے کر رسید حاصل کر لیں۔ قربانی تو آپ جہاں کہیں چاہیں ادا کر سکتے ہیں، قربانی تو ادا ہی ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ آپ کا محبوب ترین ادارہ ہے، آپ کے محلے بھی علاقے میں قائم ہے، یہ آپ کی عنایتوں کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ یہاں حصہ لیں گے تو ثواب تو ملے گا ہی، قربانی تو آپ کی ہو ہی جائے گی، مدرسے کا کچھ تعاون بھی ہو جائے گا۔ اس وقت مدرسے کو آپ کے تعاون کی بہت سخت حاجت ہے۔ یہ سمجھیے کہ مدرسہ مقروض چل رہا ہے اور مدرسے کو بارے قرض سے سودوش کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی حاجت ہے۔ یہ موقع آیا ہے، اللہ نے موقع عطا فرمایا، قربانی کرنا ہی ہے، آپ یہاں حصہ لیں تاکہ قربانی بھی آپ کی ہو جائے اور مدرسے کا کچھ تعاون بھی ہو جائے۔ دوسرا یہ قربانی کریں گے جو حضرت چھوٹے جانوروں کی قربانی کریں، تو ویسے تو ہمارے طلبہ آپ کے بلڈنگوں میں جاتے ہی ہیں، لیکن اگر کسی کی بلڈنگ میں کوئی طالب علم نہ پہنچ سکے تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ کھال یہاں پہنچا دے یا فون کر دے آفس میں تاکہ بچے وہاں پہنچ جائے اور کھال یہاں آ جائے۔ اور پھر ہمارے یہ بھی اہتمام ہوتا ہے کہ تحقیق و تفتیش بھی ہوتی ہے اور مکمل طریقے سے یہ اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی بر مذہب قربانی میں شریک نہ ہو سکے، اس لیے کہ اگر کسی جانور میں کوئی بد مذہب شریک ہو گیا تو حکم شرع یہ ہے کہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 حصے ہوتے ہیں ایک جانور میں، اگر ان 7 حصوں میں کوئی ایک بھی بد مذہب آ گیا، 6 اگر سے ٹناٹا سننی ہو، ایک اس میں کوئی پلپلا بد مذہب آ گیا، کوئی سلیح کلی آ گیا، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی، سارے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر 7 میں سے کسی ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہے، قربانی کی نیت نہیں یہ ہے کہ قربانی ہوگا گوشت کو کھا لیں گے افراد گوشت مل جائے گا، اور تقرب کی نیت نہیں کی، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی میں اس مسئلے پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ لہٰذا آپ یہاں آئے، ہمارے اسی اہل سنت اور جماعتی حصہ لیتے ہیں، اس کا اہتمام ہوتا ہے اور ان شاء اللہ آپ کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو غیر مقلدین ایک فتنے کو ہوا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی کرنا چاہیے، 3 دن قربانی ہوتی ہے
انہوں نے چوتھے دن کا اضافہ کر دیا اور کہتے ہیں چار دن قربانی ہونی چاہیے اور قصدن جان بوجھ کر چوتھے ہی دن قربانی کرتے ہیں, جان بوجھ کر قصدن چڑھانے کے لیے, اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی کرو تاکہ سنیوں کی مخالفت ہو سکے. لہٰذا اس ہفتے نور ایمان کے پرچے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے قربانی صرف 3 دن جائز ہے, چوتھے دن قربانی کرنا صحیح نہیں ہے. آپ جاتے پرچہ لے جائیں, کچھ لوگ پرچہ نہیں لیتے ہیں, شرماتے ہیں یا یہ کہ ان کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو عرض یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کے کام کرتے ہیں, گھنٹوں باتیں کرنے کا موقع رہتا ہے, اخبار گھنٹوں چاٹتے رہتے ہیں, لیکن ایک اسلامی پرچہ جو مفت میں آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں, آپ اس کو لے کر 5 منٹ پڑھ نہیں سکتے ہیں, یہ کسی مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. کچھ لوگ لے جاتے ہیں تو روڈ پہ پھینک دیتے ہیں, حالانکہ اس میں حدیثیں بھی رہتی ہیں, آیتیں بھی رہتی ہیں, حضور کا نام بھی رہتا ہے, تو آپ اس کو لے جائیں گھر میں سنبھال کر رکھیں, آپ کے بچے پڑھیں گے, آپ کی بیویاں پڑھیں گے, اس کو پھینکیے نہیں. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مدینہ شریف میں جو پرچہ وہاں سے تقسیم ہوتا تھا سید احمد صاحب کا, جو پوری دنیا میں پڑھتا ہے, آج بھی وہ رائج ہے کہ وہاں سے یہ وصیت جاری کی گئی ہے, اس کو چھپوانے نہیں چھپائیں گے تو گناہ ہوگا یا نقصان ہو جائے گا, تو یہ ایسا پرچہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو سمجھ کے نہیں لیتے ہیں, لہٰذا آپ لے جائیں, یہ بھی دین کی تبلیغ ہے, دین کی خدمت ہے, آپ پڑھیں دوسروں کو پہنچائیں, گویا کہ آپ نے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیا. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ مفت میں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائے اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے, لہٰذا لیتے جائیں. دوسرا اعلان یہ کہ آج مسلمانوں میں منشیات یعنی نشہ آور چیزیں کھانے کا رجحان بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے, پان مسالہ بیڑی سگریٹ تک بات تھی ہی, اب وہ افیم گانجہ چرس وغیرہ بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں, اس کے لیے کچھ تنظیمیں بہت کام کر رہی ہیں. اسی سلسلے میں ایک یہاں پروگرام رکھا گیا ہے سید واڑی آزاد ہوٹل کے پیچھے پائپ روڈ کرلا ویسٹ میں 27 ستمبر کو, میں اس کو پڑھ کے پڑھ سنا دیتا ہوں. منشیات کی لعنت نے ممرہ کوسا گنڈی اور مالونی کی طرح ہمارے علاقے کرلا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. عرصے سے شراب افیم گانجہ وغیرہ ہی نشے کی پہچان تھی, مگر حالیہ انکشاف یا تحقیق سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب نشے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے جو اپنی عروج پر ہے, اور خاص طور سے اسکول کالج کے طلبہ و طالبات اور بے روزگار نوجوانوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے, جو بڑا تشویشناک یعنی افسوسناک ہے. نشے کا نسخہ روز مرہ کے استعمال کی چند دواؤں اور مضر کیمیکلز کا کیمیائی مرکب ہے, جسے ایم ڈی ایم اے پارٹی ڈرگ کلب ڈرگ امیومیو یاترا سپر یاترا کے نام سے جانا جاتا ہے. خاص کر یہ نشہ کرنے والے لوگ چند مہینوں کے مہمان ہوتے ہیں, اور یہ انسان نما شیطانوں کی ایجاد ہے. یہ نشہ کم قیمت ہونے کی وجہ سے آسانی سے بلکہ آن لائن بھی دستیاب ہے, یعنی ملتا ہے, فراہم ہوتا ہے. ایسے ہی نشے میں ملوث نوجوان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں, اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. لہذا یہ پروگرام ہونے والا ہے 27 ستمبر شام 7 بجے بمقام سید واڑی آزاد ہوٹل کے پیچھے, شرکت فرمائیں. اور دعائے صحت کے لیے شاہدہ خاتون جو حاجی محمد یعقوب صاحب کے اہلیہ ہیں, بہت سخت بیمار ہیں, اسپتال میں ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے دعائے شفا کرنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, دعا ہو جائے. پڑھنے میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تمام کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما, اور اس کا بے حساب جو ثواب عطا فرما, تو جو بھی ثواب عطا فرما اس ثواب کے ثوابات کو تحفے نور بنا کر حضور رحمۃ عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش فرما. حضور رحمۃ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے قرآن مقدس کے صدقے میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما, جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. محترمہ شاہدہ خاتون بیمار کو شفا کاملہ آج عطا فرما, جو بھی بیماری کو لاحق ہو گئی اس بیماری سے ان کو نجات عطا فرما یا اللہ, اور جو بھی مسلمان ہم میں سے پریشان حال مصیبت زدہ سب کی پریشانیوں کو مصیبت کو دور فرما یا اللہ, جو مسلمان بے روزگار ان کو روزی رزق عطا فرما, جو مسلمان برسری روزگار ان کو روزی و ترقی عطا فرما یا اللہ, جو بھی صاحب نصاب ہیں یا اللہ جن کو بھی تو نے نصاب عطا فرمایا
ان سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کے گھروں میں رحمت و نور کی بارش نازل فرما. ہم سب کے اہل خانہ کی عزت و آبرو جان و مال ایمان و عمل کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت پڑھ.